بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे, सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehertv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके आप समात फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आज का ईरान पेश किया जाएगा। आज का ईरान प्रोग्राम के बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत समात फरमाएंगे और नूरे ईमान हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाए। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। अरबईन हुसैनी और मिलियन मार्च में शिरकत के लिए पूरी दुनिया और खास तौर पर ईरानी सरहदों पर जायरीन इराक की जानिब से पेशकदमी और उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज। हैदराबाद दखन में ई बाइक के शोरूम में आतिजदगी, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हिंदुस्तान के शहर वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में अदालत के फैसले पर महबूबा मुफ्ती का शदीद एतराज। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान की अरबईन इंतजामिया कमेटी ने बताया है कि ईरान और इराक की सरहद पर अरबईन हुसैनी के जायरीन की हिफाजत के लिए बेहतरीन इकदामात अंजाम दिए जा चुके हैं। अरबईन मरकजी कमेटी के सरबराह मजीद अमीर अहमदी ने बताया कि सरहदी गुजरगाहों पर जायरीन के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने बताया कि अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शामिल होने के वाले जायरीन के लिए तमाम सरहदें खुली हुई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 28 लाख से ज़्यादा जायर ईरान की सरहदों से इराक में दाखिल, जबकि 9 लाख ईरानी जायरीन वतन वापस आ चुके हैं। अरबईन मरकजी कमेटी के तर्जुमान ने भी बताया है कि सरहदों पर जायरों को दरपेश मसाइल को हल कर दिया गया है और अब आमदोरफ्त का सिलसिला रवानी के साथ अंजाम पा रहा है। दूसरी जानिब सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जानिब से ईरान और इराक की सरहद पर 5 आर्जी अस्पताल और इराक में 2 फील्ड अस्पताल और इमदादी मरकज कायम कर दिया गया है, जहां पर जायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तिब्बी खिदमात पेश की जा रही हैं। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की जानिब से जारी शुदा बयान में बताया गया है कि इन अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस के अलावा बच्चों, हड्डियों, आँखों اور دانتوں کے ماہر ڈاکٹر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ریڈیولوجی اور ایمرجنسی سروس جیسی خدمات بھی پیش کی جا رہی ہیں۔ مسلح افواج کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کی لال احمر اور متعدد اداروں اور نجی مراکز نے اپنے طبی اور دیگر خدمات پیش کرنے والے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے دسیوں ہزار زائرین اربعین حسینی کے موقع پر کربلا جانے کی غرض سے ایران کی سرحد سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے جنوبی ایران کے شلمچہ بارڈر پر خصوصی کارڈ جاری کرنے پر ایران و عراق کے مابین ہونے والے اتفاق رائے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ہزاروں افغان اور پاکستانی شہری ایران کی سرحدوں سے گزر کر عراق میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایران سے عراق جانے والے غیر ملکی زائرین کے لیے شلمچہ بارڈر پر ایک خصوصی کارڈ جاری کیا جا رہا ہے اور وہ بغیر کسی مشکل کے سرحد سے گزر کر عراق میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی آبا کے مطابق ایران کے اربعین مرکزی ہیڈ کوارٹر کے سربراہ سید مجید میر احمدی نے بتایا کہ اب تک شلمچہ بارڈر پر 30,000 افغان زائرین آ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے شلمچہ جانے والے زائرین سے اپیل کی کہ وہ شلمچہ سرحد پر بھیڑ کے پیش نظر فی الحال دوسری سرحدی گزرگاہ جذابے کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی طرف سے افغان شہریوں کے لیے وضع کردہ قوانین سے زائرین کی عراق روانگی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں مرحلہ وار استعفوں کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے فلور سے پارٹی کے 125 ارکان کے استعفوں کی منظوری باضابطہ اعلان اس حوالے سے ہو چکا تھا، لہذا موجودہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کا اعلان ضابطوں کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ قومی اسمبلی سے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کا اعلان پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے انتخابات سے چند منٹ قبل اسمبلی کے فلور پر کیا تھا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے فوری طور پر استعفے منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کی تھی اور قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیا تھا، جسے نو منتخب اسپیکر کے تازہ احکامات کے بعد معطل قرار دے دیا گیا تھا۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے متصل سکندر آباد میں ایک الیکٹرک بائیک شو روم میں آگ لگ جانے سے کم سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ سکندر آباد علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر واقع ای بائک شو روم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پوری عمارت میں پھیل گئی۔ حیدرآباد دکن کی پولیس کا کہنا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب سکندر آباد میں واقع اس عمارت کی بالائی منزل پر ایک لاج میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس میں کم سے کم 25 سیاح ٹھہرے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاج میں ٹھہرے ہوئے سیاحوں میں سے 8 کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اوپری منزل پر واقع سے لاج سے متعدد سیاحوں نے کود کر جان بچانے کی کوشش کی، جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے وارانسی کی تاریخی گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے گیان واپی مسجد کے بارے میں ضلع عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پلیس آف ورکشپ ایکٹ کے باوجود گیان واپی مسجد کے بارے میں عدالت کے فیصلے سے فرقہ وارانہ فسادات بھڑک سکتے ہیں اور اس سے ملک میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوگا۔ محبوبہ مفتی نے بنارس کی عدالت کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ عدالت اپنے ہی فیصلوں پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے ذریعے فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانا بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے بھی عدالت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابری مسجد کی طرح ہی گیان واپی مسجد کے بارے میں اقدامات اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پیر کو وارانسی کی عدالت نے گیان واپی مسجد کے معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کے اندر پوجا کرنے کے بارے میں جو درخواست ہندو فریق کی طرف سے دائر کی گئی ہے وہ عدالت میں قابل سماعت ہو سکتی ہے، جبکہ مسلم فریق نے درخواست کی تھی کہ اس درخواست کو خارج کر دیا جائے۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے اگلی سماعت کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ بھی طے کر دی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے وفد نے ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے فلسطینی تحریک حماس کے اعلیٰ سطحی وفد کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اس موقع پر مسئلہ فلسطین اور موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر فلسطین اور صہیونی حکومت کے مابین کشیدگی کے خاتمے پر زور دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عرب امن مسودے کو اس بحران کا بہترین رائے حل قرار دیا۔ اس سے پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف نے بھی حماس کے وفد سے ملاقات و گفتگو کی۔ قابل ذکر ہے کہ حماس کا وفد روسی فریق کی باضابطہ دعوت پر ماسکو میں ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے علاوہ موسیٰ ابو مزروق، طاہر النونو اور حماس کے نائب سربراہ صالح العروری بھی وفد میں موجود ہیں۔ حزب اللہ کے تازہ انتباہ سے خوفزدہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق آصف صہیونی حکومت کے فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ مشقیں خلیج حیفا میں ہو رہی ہیں، جس کے دوران ریپیڈ ایکشن فورس کی نقل و حرکت کے ساتھ اور خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ لبنان سے ملنے والی مقبوضہ فلسطین کی بحری سرحدوں کے قریب ہونے والی یہ مشقیں رات دیر گئے تک جاری رہیں گی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ لبنان کی سمندری حدود میں واقع تیل و گیس کے ذخائر کے بارے میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ شام کے قبائلی عمائدین نے ملک کی عرضی سالمیت پر زور دیتے ہوئے امریکی اور ترک فوج کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ شمال مشرقی شام میں آباد قبیلے الراشد کے عمائدین کا ایک جرگہ قامشلی کے نواحی گاؤں آمریہ الحسو میں منعقد ہوا، جس میں امریکی اور ترک فوج کی غاصبانہ موجودگی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے قبیلہ راشد کے سربراہ شیخ حسین الحسو کا کہنا تھا کہ صوبے الحسکہ کے تمام لوگ اس جرگے کے ذریعے اپنے ملک میں امریکی اور ترک فوج کی موجودگی کی کھلی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے الحسکہ کے قبائل اور شہری ملک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ پر زور اور شامی فوج کی حمایت کرتے ہیں جو عوام کی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ قطر نے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے دوران صہیونی حکومت کے عارضی سفارتی مرکز کھولنے کی مخالفت کر دی۔ عربی الجدید اخبار کے مطابق قطر کے اعلی عہدیداروں نے تل ابیب کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں فٹ بال ورلڈ کپ مقابلوں کے دوران صہیونی حکومت کے عارضی سفارتی مرکز کھولنے کی بات کہی گئی تھی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ چند روز کے دوران غاصب اسرائیلی حکام قطری اعلی عہدیداروں سے اس سلسلے میں مذاکرات کر رہے تھے، تاہم تل ابیب کو دوحا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل قطر 2022 فٹ بال ورلڈ کپ کے ٹکٹ فروخت کرنے والی ویب سائٹ سے اسرائیل کے جعلی عنوان کو ہٹا کر مقبوضہ فلسطین کی عبارت کو درج کیا گیا تھا، جس پر تل ابیب چراغ پا ہو گیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا 22واں دور 21 نومبر سے 18 دسمبر 2022 تک قطر میں منعقد ہوگا۔ ابن سینا انٹرنیشنل فیسٹیول ایران میں شروع ہو گیا ہے، جس میں دنیا کے 8 ملکوں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ فیسٹیول سیکرٹری مہدی رشیدی نے بتایا کہ 7ویں ابن سینا انٹرنیشنل فیسٹیول میں ایران کے علاوہ روس، رومانیا، فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، میکسیکو، ملیشیا اور ترکیہ سے آنے والی طلبہ و طالبات شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ایران اور مذکورہ 8 ملکوں کی 2400 ٹیمیں مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں۔ مہدی رشیدی نے بتایا کہ اس فیسٹیول میں ہار جیت نہیں ہوگی، بلکہ فیسٹیول کے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق ہر ٹیم کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ حسین تخوی سے عالمی خبریں ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اربعین حسینی کی آمد کے موقع پر قافلے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں اور پاکستان سے زمینی راستے سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میر جاوا بارڈر پر ہمارے ساتھی غلام عباس حیدری صاحب موجود ہیں۔ جی حیدری صاحب، وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، دیکھیں اس وقت جو بارڈر کی صورتحال ہے، میری مراد جو ہے پاکستانی بارڈر ہے، وہاں پہ جو ہے اس وقت صورتحال جو ہے اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ کل رات سے جو ہے تقریباً کوئی 2000 کے قریب زائرین پہنچ چکے ہیں بارڈر پہ، طفران بارڈر پہ۔ ابھی تک ان کی جو ہے انٹری نہیں ہوئی ہے ایران میں۔ اس وقت دیکھیں ابھی شام کا وقت ہے، یعنی کل رات سے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ 30 بسیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسرے قافلے آئے ہوئے ہیں وہ ذاتی بسوں میں، لیکن جو 30 جو بسیں ہیں اس میں جو زائرین آئے ہوئے ہیں، ابھی تک جو ہے ان کی انٹری جو ہے ایرانی بارڈر پہ میرجاوے میں نہیں ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ بہت پریشان ہیں۔ میری اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے بارڈر پہ وہاں جو ہے موجود زائرین سے بات ہوئی تھی جو پاکستانی بارڈر کے اس طرف ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستانی ہاؤس جو ہے اس میں جو ہے زائرین کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو انتظامات نہ ہونے کے برابر ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور یہاں جو ہے گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، اور کسی بھی قسم کے کوئی بھی امکانات وہاں پہ موجود نہیں ہے، حتیٰ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ اور زائرین کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ ایرانی بارڈر کی طرف آ جائیں۔ یہ تو رہی بارڈر کی صورتحال۔ جب پاکستان میں آج ہماری بات ہوئی تو وہاں پہ بھی تقریباً کوئی 5000 سے زائد جو ہے زائرین اس وقت رمضان روڈ پہ موجود ہیں، اور وہ بھی جو ہے ایران اور اس طرح عراق جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن بہت سے مسائل و مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے ہیں. اس مرتبہ جو ہے زائرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے مختلف حوالوں سے. ایک تو سڑکیں خراب تھی اور جب ہم کوئٹہ پہنچے اس کے بعد سے جو ہے وہاں سے جو ہے بارڈر لے جانے کے لیے مسائل پیش آئے, اور جب ہم بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بارڈر پہ جو ہے وہاں پہ جو ہے مسائل مشکلات ہیں. یہ لوگ جو ہے بہت جو ہے زیادہ جو ہے سسروی سے کام کر رہے ہیں انٹری کے لیے جو ہے. ابھی آپ دیکھیں کل رات یہ لوگ پہنچے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ جو ہے ایرانی بارڈر پہ وہ انٹر نہیں ہو سکے ہیں. حالانکہ انٹری کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے, ان کے پاس ویزا بھی ہے, لیکن یہ مسائل و مشکلات ان کے سامنے ہیں. اور میرا نہیں خیال کے 3 دن باقی ہے اور یہ لوگ جو ہے کربلا مولا پہنچ پائیں گے اس قسم کی صورتحال میں.
یہاں سامعین, یہ تھے ہمارے ساتھی میرجاوا بارڈر سے غلام عباس حیدی صاحب. اور سامعین آئیے اب نجف اشرف چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے حسام الدین مہاجری صاحب موجود ہیں. جی مہاجری صاحب, نجف اشرف کی تازہ ترین صورتحال کیا ہیں ہمیں بھی آگاہ کریں.
جی حسین اختر صاحب, آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے, اور آپ کے توسط سے اس وقت ریڈیو تہران کو سننے والے محترم اور معزز سامعین کی خدمت میں بھی عرض سلام ہے. میں اس وقت پلر نمبر 285 میں حاضر ہوں, موکب امام رضا علیہ السلام میں. ہم اب نکل چکے ہیں نجف اشرف سے اور کل برائے معلیٰ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر مختلف ممالک کے مواقب بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہاں پر ہندوستان کا ایک موکب بھی ہے یہاں پر ہمارے قریب. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایران سے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ زائرین حاضر ہیں, پھر ان کے علاوہ یہاں پہ ہندوستان, پاکستان اور ممالک, مختلف ممالک سے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں. اور یہاں پر صورتحال یہ کہ جو بھی زائر کربلا پہنچتے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے فوراً بعد کربلا سے نکلتے ہیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے تاکہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکیں. ایرانی زائرین کی بہت بڑی تعداد ہے, اس لیے ایرانی زائرین بھی واپس جانا شروع ہو گئے ہیں. اور یوں یہ اس سال صورتحال کچھ یوں ہیں کیونکہ تعداد بہت بڑی ہے, لوگ سب اربعین یعنی چلم کے انتظار نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے اپنے اپنے ملک کی طرف جا رہے ہیں. عراقیوں کی مہمان نوازی کے بارے میں آپ کو یوں بتاؤں کہ بہت بہترین انداز میں یہاں پہ عراقیوں نے تمام زائرین کو ویلکم کیے, ان کو خوش آمد کیا ہے اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. عراقیوں کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے بہت بڑی تعداد یہاں پر موقف دائر کیے گئے ہیں جس میں زائرین کو خدمت کی جا رہی ہے. یہاں پہ مختلف کیمپ موجود ہیں, میڈیکل کیمپ ہیں اور مختلف سہولتیں بھی یہاں پر موجود ہیں. امن و امان کی بہترین صورتحال ہے, کوئی مشکل نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نہ پانی کی قلت ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. بس انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. صرف یہ بتاؤں کہ شدید گرمی ہے, اتنی گرمی ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس گرمی کے باوجود زائرین کے عشق و علاقے کے بنا پر ایک لمحے کے لیے بھی یہاں پر جو مشی ہے کربلا کی طرف اس میں نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ رکاؤ. انشاءاللہ اگلی رپورٹوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں گا. فی الحال آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. سید حسام الدین مہاجری, موکب نمبر 285, موکب امام رضا علیہ السلام, نجف, کربلا.
جی بہت بہت شکریہ برادر عزیز مہاجری صاحب, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. انسان بنایا میرے کملی والے نے. انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے. دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں. جلوہِ حق دنیا کو دکھایا جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے. جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور 16 سفر المظفر اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 13 ستمبر 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔16 صفر سن 1337 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ الحاج مرزا مصطفیٰ مشتہد تبریزی نے وفات پائی۔ وہ تبریز کے رہنے والے تھے اور بہت ذہین اور باصلاحیت تھے۔ ان کو فقہ، اصول، نجوم، ریاضی اور شعر و ادب میں مہارت تھی۔ آیت اللہ مشتہد تبریزی نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد رخ کیا، جہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا اور خود بھی استاد شمار ہوئے۔ ان کی نگارشات میں کفایت الاصول کتاب کافی مشہور ہے۔22 شہریور سن 1299 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے ایک مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی شہید ہوئے، اور اس طرح شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک رک گئی۔ انہوں نے مانوی کمالات و فضائل اور علم دین کی تکمیل کے بعد اپنے زمانے کے بدعنوان اور ظالم حاکم کے خلاف جہاد شروع کیا۔ وہ لوگوں کی جہالت اور لا علمی کے خلاف جدوجہد اور اغیار اور ان کے اعلیکاروں سے مقابلے پر یقین رکھتے تھے، اور وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوش بختی کا سبب سمجھتے تھے۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1919 عیسوی میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وسوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی، اور شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن وسوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قزاقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا، نیز تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔22 شہریور 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے۔ وہ 1210 ہجری شمسی میں ایران کے شہر خوئی میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مشتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا، اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے، اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرح نہج البلاغہ اور شرح چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ تیرہ ستمبر سن 1993 کو واشنگٹن میں پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات اور صہیونی حکومت کے اس وقت کے ساخ رابن کے درمیان غزہ اریا سازشی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں، جسے اوسلو معاہدے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی حکومت نے ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا۔ صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے متعدد مراعات حاصل کرنے کے بعد دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 90% علاقے سے پیچھے ہٹنے پر اتفاق کیا اور 1999 تک غزہ پٹی سے مغربی کنارے کے شہر اریحا تک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے قطعی سمجھوتوں پر بھی دستخط کرنے پر اتفاق کیا۔ غزہ اریا معاہدے کی روح سے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونی کالونیوں کا خاتمہ، جیلوں میں بند فلسطینیوں کو رہا کیا جانا تھا اور فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور سرحدوں کے تعین کے بارے میں بھی مذاکرات شروع ہونے چاہیے تھے، لیکن صہیونی حکومت نے یاسر عرفات سے بھرپور مراعات حاصل کرنے کے باوجود غزہ اریا معاہدے میں مذکورہ تقریباً تمام باتوں کو پس پش ڈال دیا اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران کی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے درس لے کر عالمی سامراج کو شکست دی اور ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ عالمی اہل بیت اسمبلی کے اجلاس میں شریک دنیا کے مختلف ملکوں کے مہمانوں اور مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایران اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں 7 سر والے سامراجی اجدہے کو پیچھے دھکیل کر آج ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا، ایران اسلامی نے دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کی مجرمانہ سازشوں کو ناکام بنا دیا اور داعش کا خاتمہ اس کی ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے سامراجی ملکوں کی جانب سے ایرانوفوبیا اور شیعہ فوبیا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیگر ملکوں میں مداخلت کے من گھڑت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سامراجی سازشوں کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض ملکوں میں شیعہ سنی، عرب عجم، شیعہ شیعہ اور سنی سنی جنگ کرانے کی سازشوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جو بڑے شیطان امریکہ کی سازش ہے، اور اس کے مقابلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، عالم اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور ان کی عظمت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور تسلط پسند نظام کے مقابلے میں اہل بیت علیہ السلام کے پرچم کو بلند کرنے والے ملک کی حیثیت سے ایران کا نظریہ ہے کہ عالم اسلام میں کسی بھی طرح کا قومی، مذہبی، مسلکی یا نسلی اختلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کا مقابلہ صرف عالمی سامراج سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز وینزویلا کے صدر کے خصوصی ایلچی اور وینزویلا کے وزیر ٹرانسپورٹ رامون بلاسکیز کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ تہران اور کاراکاس کے درمیان تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وینزویلا اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک مضبوط دوست ہے۔ وینزویلا نے مشکل وقت گزارا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایران اور دوست ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے ایران اور لاطینی امریکی ممالک کے درمیان تعاون کی سطح کو بڑھانے کی اہمیت پر تاکید کی۔ خاص طور پر موجودہ مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، ہم وینزویلا کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر تجارتی، توانائی، ٹیکنالوجی، سائنسی اور دفاعی شعبوں میں توسیع پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وینزویلا کے صدر کے خصوصی ایلچی اور وزیر ٹرانسپورٹیشن رامون بلاسکیز نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور ان کے ملک کے درمیان تعلقات کی وسعت پر اطمینان کا اظہار کیا اور اقتصادی تجارتی سطح کو بڑھانے کے لیے کاراکاس کی کوششوں پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے دوران مبہم زبان سے پرہیز کرے تو معاہدہ جلد از جلد ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جمعرات کی شب اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فون پر بات کی اور دو طرفہ معاملات، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، ایٹمی معاہدے کے مذاکرات اور ایران پر پابندیوں کے اختتام جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں ایران چین اقتصادی راہداری منصوبے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ایران اور چین کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک تعاون کا معاہدہ پچھلے سال ہوا تھا اور اس سال اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایٹمی مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا کہ ہم ایک اچھے، مضبوط اور پائیدار معاہدے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن اگر امریکہ مذاکرات کے دوران ابہام انگیز زبان سے پرہیز کرے تو کم ترین ممکنہ وقت میں کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے اور یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس گفتگو میں ایرانی صدر آیت اللہ رئیسی کو سلام پہنچایا اور کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔ ساتھ ہی چینی وزیر خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی مختلف معاملات میں دونوں ممالک کے مشترکہ نقطہ نظر اور شام میں امن و امان کے قیام کے لیے چین کی شرکت پر آمادگی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے دوران ایران کے منطقی مطالبات کو ایران کا قانونی حق قرار دیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی دونوں وزرائے خارجہ اقتصادی اور تجارتی معاملات میں ٹیلی فونک رابطہ کر چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی تجربات پر پابندی کے معاہدے CTBT کو لازم الاجرا قانون میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ CTBT معاہدے کی سالگرہ کے موقع پر ایک عالمی نشست سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ محترمہ زہرہ ارشادی نے کہا، ایٹمی تجربات پر پابندی کے وعدے ایٹمی ترک اسلحہ کا متبادل نہیں ہیں اور انہیں لازم الاجرا قانون میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی ٹی بی ٹی معاہدے پر دستخط کو 26 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا آج بھی ایٹمی تجربات بند کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ بلا شبہ اس حوالے سے اصل ذمہ داری ایٹمی ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کی سینئر سفارتکار نے واضح کیا کہ ایران بھی دیگر غیر ایٹمی ملکوں کی طرح ایٹمی تجربات کے خاتمے میں ہونے والی تاخیر اور بہانے بازیوں سے خوش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر نظر ثانی کی کانفرنس بھی اب تک ناکام رہی ہے۔ زہرہ ارشادی نے کہا کہ اگر ایٹمی تجربات کو روکنے کے عالمی مطالبات پر عمل کیا گیا ہوتا تو دنیا میں نئے ایٹمی ہتھیاروں کے خطرات پیدا نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 2000 بار ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات انجام پا چکے ہیں اور ان میں آدھے تجربات صرف ایک ملک یعنی امریکہ نے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ دنیا کے ایٹمی ممالک نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات اور ان کے تباہ کن اثرات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی ہے۔ زہرہ ارشادی نے مزید کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ این پی ٹی معاہدے کی شق نمبر 6 اور ایٹمی ترک اسلحہ پر فلفور عمل درآمد کر کے دنیا کو حقیقی معنوں میں ایٹمی جنگ کے خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی ترک اسلحہ کے تعلق سے ایٹمی ملکوں کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد اور جواب دہی کا پابند بنانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ اسرائیل کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی وجہ سے بدامنی اور عدم استحکام کا احساس کرنے والے مشرق وسطی کے خطے کو بھی ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کا عمل تیز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ اور سفیر زہرہ ارشادی نے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایٹمی خطرات سے پاک کرنے کے لیے کسی موقع کو ضائع نہ کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزیرے ملک کا اٹوٹ حصہ اور دائمی ملکیت ہیں، اور خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ممالک نے اندازوں میں غلطی کر کے غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنہانی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک کے سلسلے میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا اور کہا کہ یہ جزیرے اس کی دائمی ملکیت ہیں اور رہیں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی تخریبی اور مکارانہ پالیسیوں اور علاقے کے بعض ممالک کے غلط اندازوں کے نتیجے میں مغربی ایشیا کی سلامتی متاثر ہوئی ہے اور غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ارکان ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے اور اپنی ناکام اور شکست خوردہ پالیسیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے پرانے بے بنیاد دعووں کو دہرا رہے ہیں۔ ناصر کنانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ علاقے کی مشکلات کا حل ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں فروغ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غیر علاقائی طاقتوں کی مدد حاصل کیے بغیر مغربی ایشیا کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کویت اور متحدہ عرب امارات کے سفیروں کی تہران واپسی اور سعودی عرب سے مذاکرات جاری رہنے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ماضی کی طرح خلیج فارس میں قیام امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے علاقے کے بعض ممالک کو اپنے رویے میں اصلاح اور نظر ثانی کرنے کی سفارش کی اور کہا کہ تہران اختلافی مسائل کے حل کے لیے ہمسایہ ممالک کی جانب سے پیش کردہ نئی تجاویز کا بھی خیر مقدم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک اغیار کی ایما پر اپنے اجلاسوں میں تین ایرانی جزیروں کے بارے میں بے بنیاد دعوے کرتے رہتے ہیں، جن کا ہر بار ایرانی حکام کی جانب سے منطقی اور مدلل جواب کے ذریعے یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ ان جزیروں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ جزیرے ایران کی مسلمہ ملکیت ہیں۔ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آئی اے ای کی تازہ رپورٹ کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کی تازہ رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے الفاظ کا گھورک دھندا قرار دیا۔ بہروز کمالوندی کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سیاسی بنیادوں پر لگائے جانے والے پرانے اور من گھڑت دعووں کا اعادہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای میں ایران کے سفیر آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کا مدلل اور قانونی جواب دیں گے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے کہا کہ بعض عالمی ذرائع ابلاغ آئی اے ای میں جان بوجھ کر استعمال کیے جانے والے الفاظ کو بنیاد بنا کر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بہروز کمالوندی نے واضح کیا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی فیکٹ چیکنگ کا پرانا نظام بحال کرنے کے لیے ایٹمی معاہدے کے رکن ممالک کو اپنے حصے کے اقدامات پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جب مغرب والے اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے اور ایرانیوں کے خلاف ظالمانہ پابندیاں جاری ہیں تو ایسی صورتحال میں تہران سے اضافی نگرانی قبول کرنے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 3,940 کلو واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں۔ جواب ان کا نہیں ہے کوئی پھول، پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں۔ جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا۔ یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے۔ کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے۔ سرے بری جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز۔ میرے حسین اپنی بات پہ نام، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز. یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے, پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے.
ابھی آپ سامعین پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے. اس پروگرام کے آخر میں سلام پیش کیا گیا عربین حسینی کی مناسبت سے. امید ہے کہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا. اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے روزنامہ کے احان پر کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں, جس کا عنوان ہے کہ انصاف کے ساتھ معاشی ترقی, ساتویں ترقیاتی منصوبے کی بنیاد قائد انقلاب اسلامی نے اعلان کیا. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آئین کے 110 شق کے مطابق ساتویں ترقیاتی منصوبے کی کلیات کے متعلقہ اداروں کو بھیج دیا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوری ایران کے ساتویں ترقیاتی منصوبے کے اہداف, لازمی اقدامات کے لیے مجریہ, مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کو بھیج دیے ہیں. آئین کی شق 110 کے تحت تدوین کیے گئے اہداف میں انصاف کی بنیاد پر اقتصادی ترقی کو فوقیت دی گئی ہے. قائد انقلاب نے تشخیص مصلحت نظام کونسل کے عہدیداروں اور سیکریٹری کی کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان پالیسیوں کی بنیاد پر ساتویں ترقیاتی منصوبے کی تیاری کو اسلامی حکومت کے اہداف کی راہ میں ایک بڑا قدم قرار دیا اور زور دیا ہے کہ ساتویں ترقیاتی پروگرام کے اہداف کو اقتصادی, بنیادی امور, ثقافتی و اجتماعی, سائنس, ٹیکنالوجی و تعلیم, دفاع و سیکورٹی, انتظامی, قانونی اور معاشی جیسے 7 عنوانوں کے تحت 26 ابواب کے تحت بیان کیا گیا ہے. اور روزنامہ الاخبار کی تفصیلی خبر, جس کا عنوان ہے کہ ہم لبنان میں حزب اللہ کو برداشت نہیں کر سکتے, پیرس سے سعودی عرب. ایسے حالات میں کہ جب لبنانی مقبوضہ فلسطین کے ساتھ سمندری حدود کے تعین کے لیے ہونے والے مذاکرات امریکی ثالث کی کوششوں اور معاہدے کے اندازوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہیں, لبنان میں فرانس کی سفیر پیغام کے ساتھ اپنے ملک سے واپس بیروت پہنچی ہیں. انہوں نے لبنانی حکام کے لیے اپنے پیغام کے بارے میں بتایا ہے کہ فرانس کے صدر سمندری حدود کے تعین کے عمل میں تیزی کے لیے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے, اور یہ کہ فرانس ٹوٹل کمپنی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ ٹوٹل کمپنی معاہدے کے فوراً بعد کھدائی کا کام شروع کر دے گی. تاہم الاخبار کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ لبنان میں صدارتی انتخابات فرانس کی دلچسپی کا اصل مرکز ہے. یہ بھی اطلاع ہے کہ لبنان میں فرانس کی سفیر نے اس نشست میں بھی حصہ لیا جو میکرون کی سربراہی میں منعقد ہوئی, اور جس میں میکرون کے مشیر اور پیرس اور بیروت میں سعودی سفرا نے حصہ لیا, اور نشست میں لبنان میں صدارتی انتخابات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا, جس کے دوران فرانس اور سعودی عرب کے موقف میں اختلافات پائے گئے. فرانس کے مطالبے پر سعودی عرب نے کہا کہ لبنان کی حکومت میں جب تک حزب اللہ کا وجود رہے گا, ریاض لبنان کے کسی بھی معاملے میں تعاون نہیں کرے گا. اور اب قومی آواز کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں. عنوان ہے کہ گیانواپی مسجد تنازع میں عدالت کا حکم, اور آخر یہ تنازع ہے کیا. عدالت نے کہا کہ عبادت گاہوں سے متعلق بھارت کا قانون گیانواپی مسجد تنازع کی سماعت کی راہ میں حل نہیں ہو سکتا, ہندو فریق اسے اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے. انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے نمائندہ ایس ایم یاسین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے حتمی حکم کے منتظر ہیں, ہم اگلے قدم کے طور پر یقینی طور پر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. سماجی کارکن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سابق رہنما سید مسعود الحسن نے عدالت کے حکم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گیانواپی مسجد اگلی بابری مسجد ثابت ہوگی, اسے اگلے 20 برس کے اندر منہدم کر دیا جائے گا اور اس جگہ ایک مندر تعمیر کر دی جائے گی. ہندو فریق کے وکیل وشنو جین کا کہنا تھا کہ یہ ہندو فریقین کی بڑی کامیابی ہے. یہ ایک بڑا قدم ہے، ایسے کیسز کے لیے یہ ایک فیصلہ کن نظیر ہے، یہ میل کا پتھر ہے، اس سے آگے کیس کی سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، اب پورے کیس کی سماعت ہوگی۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کہنا تھا کہ یہ ہندوؤں کی بہت بڑی جیت ہے، میں عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اب روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کہ پہلے کسی دباؤ میں آیا نہ تو آؤں گا نہ آئندہ آؤں گا، نئے آرمی چیف کا تقرر، نئی حکومت کرے، موجودہ چیف کو تب تک توسیع دی جائے۔ عمران خان، تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے آرمی چیف کا معاملہ نئی حکومت آنے تک مؤخر کر دینا چاہیے۔ حکومت کے ہتھ کنڈے کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، سب کو پتا ہے قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے دباؤ میں آیا نہ آئندہ آؤں گا۔ چور نواز شریف اور دہشت گرد بانی متحدہ سے میرا موازنہ نہ کریں، اپنی صوبائی حکومتوں سے استعفے دینے کا آپشن موجود ہے، ایک کام بھی آئین و قانون کے خلاف نہیں کیا، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہی احتجاج کریں گے، جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں، حالات کو سری لنکا کی طرح کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چیف الیکشن کمیشن کا نام تسلیم کر کے بہت بڑی غلطی ہو گئی، عدالت میں اپنا جواب دوں گا، کبھی عدلیہ کی توہین نہیں کر سکتا، پانچ سال کے لیے تگڑی حکومت آئے گی تو پھر معاشی استحکام آئے گا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے تجویز دی کہ نئی حکومت نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے، ان کا کہنا تھا کہ میں الیکشن پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں امریکہ مخالف نہیں ہوں۔ توہین عدالت کیس کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ کہنے کی اجازت ملتی تو شاید معافی مانگ لیتا۔ اور اب چلتے ہیں بعض تفصیلی خبروں کی جانب، نیوز ایجنسیوں کی بعض تفصیلی خبروں کی جانب، اور اس مرحلے میں مہر نیوز ایجنسی کی یہ تفصیلی خبر، ایران 45 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یار نے ایران کی جانب سے 45 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کا ذکر کرتے ہوئے عالمی برادری کی جانب سے اس سلسلے میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے نیوزی لینڈ کی اپنی ہم منصب سے گفتگو میں باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی کمیشن کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ امید ہے کہ یہ نشست دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں فروغ کا باعث بنے گی۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں کے سلسلے میں عالمی برادری اور نیوزی لینڈ کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نانایا ماہوتا نے اپنے ملک کی جانب سے افغانستان میں قیام امن اور پناہ گزینوں کی حمایت پر زور دیا۔ اور اب المیادین کی تفصیلی خبر، آذربائیجان اور آرمینیا میں سرحدی جھڑپ، کئی ہلاک اور زخمی۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں آذربائیجان کے کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ منگل کے روز آذربائیجان نے آرمینیا کے فوجی ٹھکانوں پر شدید گولہ باری کی، جس کے دوران ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف آذربائیجان کی وزارت دفاع نے الزام عائد کیا کہ آرمینیا کی فوج نے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی ہے اور آذربائیجان کی فوج پر گولہ باری کی گئی، جس سے آذربائیجان کے فوجی ہلاک ہوئے۔ بیان میں ہلاک ہونے والے فوجوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ واقعے کے بعد واشنگٹن نے فوری طور پر جھڑپ میں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب ڈان اردو کی تفصیلی خبر، ایف اے ٹی ایف سے متعلق 11 میں سے 10 نکات پر پاکستان کے اقدامات کم مؤثر قرار۔ ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ اے پی جی نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت اے ایم ایل سی ایف ٹی کے خلاف 11 میں سے 10 عالمی اہداف اور نکات کے حصول کے لیے پاکستانی اقدامات کو کم مؤثر قرار دیا، جبکہ ملک نے واچ ڈاک کی 40 میں سے 38 تکنیکی سفارشات اور نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے سڈنی موجود علاقائی دفتر نے 2 ستمبر کو اپنے علاقائی ممبران کی درجہ بندی سے متعلق اپڈیٹ جاری کی تھی، جس میں رائے دی گئی تھی کہ پاکستان نے مطلوبہ 11 میں سے صرف ایک نقطے پر درمیانے درجے کے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اس نقطے کے تحت پاکستان مناسب معلومات، مالیاتی انٹیلیجنس اور شواہد سے متعلق عالمی سطح پر تعاون کرتا ہے اور مجرموں اور ان کے اثاثوں کے خلاف کارروائی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور اب نیوز 18 کی یہ مختصر خبر کہ ہندوستانی اور چینی افواج کی اہم پیش رفت، مشرقی لداخ میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 پر ڈی ایسکلیشن کا اعلان۔ ہندوستانی اور چینی فوجوں نے پیر کے روز مشرقی لداخ میں گوگرا ہاٹ اسپرنگز کے علاقے میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 کے آمنے سامنے کی جگہ سے اپنے فرنٹ لائن فوجوں کو پیچھے کے مقامات پر منتقل کر دیا ہے اور 5 دن کے ڈی ایسکلیشن کے ایک حصے کے طور پر وہاں عارضی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا گیا۔ مذکورہ پیش رفت سے واقف اہلکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں فریق منصوبہ بندی کے مطابق اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ہمارے اب تک کے تمام پروگرام جو ریڈیو تہران سے پیش کیے گئے ہیں پسند آئے ہوں گے۔ اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی نو مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے۔ ڈینیل لے جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی۔ اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل لے نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل لے نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل اے کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیل اے اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی، اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا۔ قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل لے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا۔ گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں؟ یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا۔ نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے۔ سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔ Thank you.